तफसीर देखेंगे आयत नंबर 25 से। यहाँ से अब हज का थोड़ा सा तस्करा है, जैसा कि आगाज़ में बात हुई थी और सूरत का नाम भी हज है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाते से हज की कुछ बातें। लेकिन याद रखिए कि कुरान कोई फ़िक की किताब नहीं कि हज का तरीका हो, बल्कि कुरान पाक में जहाँ भी रिचुअल्स की बात हुई तो उनमें से उसके स्पिरिचुअल मानी पे बात होती है, रूहानी तौर पे उसमें क्या है। तो आइए देखते हैं। इन लज़ीन कफ़रू व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल मस्जिद अल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नास सवा अनिल आकिफी फीही वल बात। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया और दूसरों को रोकते हैं अल्लाह की राह से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने बिला इम्तियाज़ दूसरे सब लोगों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया, यकसा हैं इसमें वहाँ रहने वाले और बाहर से आने वाले। और वमई युरिद फीही बिइल्हादिन बिज़ुल्म नुज़िक़्हु मिन अज़ाबिन अलीम। और जो इरादा करे इसमें ज़्यादती का नाहक, तो हम इसको चखाएंगे दर्दनाक अज़ाब। यहाँ से सबक का आगाज़ है। आयत का आगाज़ इन लज़ीना कफ़रू से है, जो लोग काफिर हुए। टैक्स के एतबार से यहाँ मुराद मक्का वाले हैं, जैसा कि बात हुई कि सूरह हज में मक्की और मदनी दोनों सूरतों के खसाइस पाए जाते हैं। तो मक्का में मुसलमानों का बहुत मुश्किल वक्त था उस दौर में, और अगर मदनी आयत भी होती तो उसमें इशारा है कि मक्का में रहते हुए कौन सी मुश्किल थी जो मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के रास्ते में खड़ी नहीं की। और पिछली आयतों में हमने देखा कि मोमिनीन और कुफार के दो गिरोहों का तस्करा था कि जो आपस में झगड़े थे। अब यहाँ उसकी ख़ास सूरत ये बता दी गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद तो कुफर पे थे ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को भी उसकी तरफ लाना चाहते थे, और ये इंसान की फितरत है। याद रखें कि इंसान जिसका मादा ही उन्स है, मोहब्बत, वो अकेला नहीं रह सकता। हम जब भी कोई काम करते हैं ना, तो हम अपना हम ख्याल तैयार करते हैं। इसीलिए अब देखिए कि ज़हनी हम आंगी ना हो तो सोने चांदी में खेलने के बावजूद भी बीवियां शोहरों के साथ खुश नहीं रह पाती। तो काफिर जब ख़ुद कुफर पे थे तो इसी पे बस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने से दूसरों को रोके। और वो सारे टॉर्चर जो मक्का में मुसलमानों को दिए गए और जो इस्लाम कबूल करता उसके साथ जो हालात थे, उसी का तस्करा है कि व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली कैफियत, कि चलो कोई हमारा साथ तो देने वाला हो जहन्नुम में अगर हम इस बात पे पकड़े गए। आज के दौर में अल्लाह के रास्ते से रोकने की बहुत सी मारूफ किस्में मौजूद हैं। दुनिया को आम कर देना, दुनिया के अंदर लहव व लाइब को फैला देना, लोगों को हर वक्त ऐसी चीज़ों में मसरूफ़ रखना कि वो संजीदगी की तरफ आए ना, फितरत के ऊपर ऐसे परते डाल देना कि जिससे फितरत में जो तौहीद की तलब है उसको दबा दिया जाए। ये सारी चीज़ें यसुद्दून अन सबीलिल्लाह में आती है। फिर मीडिया के ज़रिए से इस्लाम के बारे में जो बातें होती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो कीचड़ उछाला जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और किससे वो मना करते थे? वल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम से रोकते थे। यहाँ देखिए लफ्ज़ मस्जिद हराम, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम बैतुल्ला भी कहते हैं, अल्लाह का घर है ना, हुरमत वाली मस्जिद है। इससे लोगों को रोकना ऐसे ही है कि जैसे किसी को उसके घर से रोक देना। ये अल्लाह का घर है, इसमें कोई बंदा रोका नहीं जा सकता, किसी की जारादारी नहीं। पूरी दुनिया के लोग बिला रोक टोक वहाँ पहुँचते हैं, और देखें जिसका कोई घर नहीं उसके लिए अल्लाह के घर मौजूद हैं। आज भी जब इंसान को कोई जगह पनाह ना दे तो बंदा मस्जिद ढूंढता है कि कोई मस्जिद है तो इंसान उसमें चला जाए। सफ़र के दौरान भी ऐसी कैफियात आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मस्जिद हराम से रोकते थे। जब इस्लाम के आगाज़ के दिन थे तो लोग मस्जिद हराम में नमाज़ नहीं पढ़ने देते थे, इसलिए जो मुसलमान होता तो अल्लाह के नबी उसको कहते कि अपने दीन को छुपाए रखना। लोग टीलों और टिब्बों के पीछे जाके नमाज़ पढ़ा करते थे, छुप छुप के इबादत करते थे। और इसी तरह सन 6 हिजरी में तो वाकई रोक दिया गया, जब मुसलमान उमरे की नीयत से आए और हुदैबिया के मुकाम पर रोक के वन साइडेड किस्म की शराइत मानी गई। फिर इसी तरह ये मक्का के रास्तों में लोगों को खड़ा कर दिया करते थे, ताकि लोग अल्लाह के नबी सल्लम की तरफ आने की बजाय हमारी इन चीज़ों के अंदर मगन हो जाएं और उसकी तरफ ना आ सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवा। यहाँ से हिस्सा थोड़ा सा काबिल गौर है, اس لیے آپ کی توجہ زیادہ چاہیے کہ وہ مسجد حرام جس کو ہم نے سب کے لیے برابر کر دیا. لفظ سوا سے بات ایک تو سمجھ آتی ہے کہ حرم سب کے لیے ایک جیسا ہے, کوئی اس کے اندر کمی نہیں بیشی نہیں. اور کیسے برابر ہے؟ مرکز ہدایت, ہر بندے کو وہاں سے برابر کی ہدایت مل سکتی ہے. پہلی بات, نل آقف فیہ والباد, وہاں رہنے والا آقف اقف سے معقوف, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, اعتکاف لفظ بھی اسی سے, اور باد بادی الرائے کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں, پردیسی جنگل سے آنے والا, بدو لفظ بھی اسی سے ہی ہے, صحرا سے آنے والا, آقف مقیم کے معنوں میں, باد باہر والا. اتنے اسے کو سمجھ لیجئے, اس کی دو مختلف تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر اس آیت کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد حرام پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں, وہاں ارد گرد جتنے بھی گھر حرم کی حدود میں ہیں وہ سارے وقف ہیں, کوئی نہ ان کو بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے, بلکہ صفا مروہ کی سعی جہاں ہوتی ہے وہ چیز. اسی طرح منا کا پورا میدان, عرفات کا پورا میدان, مزدلفہ کا پورا میدان, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقف ہیں, کوئی بندہ ادھر اپنا اختیار نہیں رکھ سکتا, کوئی خرید نہیں سکتا, کرائے پہ نہیں دے سکتا, یہ ایک رائے ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صفوان بن امیہ کا مکان مکہ مکرمہ میں خرید کر ان کے مجرموں کے لیے قید خانہ بنایا تھا. تو اب ان دونوں باتوں کو ملائیں تو ایک رائے کیا ہے کہ یہ سب گھر اللہ کے ہیں. آج آپ کو جتنے بڑے بڑے ٹاورز وہاں دکھتے ہیں, کوئی توحید ٹاور ہے تو کوئی آپ کو میکڈونلڈ والی بلڈنگ دکھتی ہوگی. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, ہیں یہ لوگوں کے, لوگ خرید سکتے ہیں, بیچتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی اکانومی جو ہے وہ ان کی رینٹ پہ چلتی ہے, جو لوگوں کے وہاں گھر بنے ہوئے, انہوں نے لوگوں کو کرائے پہ دیے ہوئے, لیکن وہاں وہ گھر تو ان کے. اب آپ ایسا تھوڑی کہ جس کا مرضی دروازہ کھول کے چل پڑے اندر. تو دوسری رائے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ہدایت کے اعتبار سے عام ہے, مرکز ہدایت ہے. ہاں, آہستہ آہستہ جتنی ایکسپینشن ہوتی جائے گی نا, تو جس جس کا گھر مسجد کی زد میں آئے گا پھر وہ گورنمنٹ اس کو پیسے دے کے لے لے گی, وہ منع نہیں کرے گا, یہ اس کا مفہوم ہے. تو سوا نل آقف فیہ والباد, اللہ کا گھر سب کا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ عربوں کا ہے, یہ اجمیوں کا ہے, یہ مسلمانوں کا ہے, یہ کافروں کا ہے, یہ سب کا برابر ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ, جو وہاں الحاد کرے. الحاد کا لفظ لحد سے, لحد کہتے ہیں سائڈ پہ ہونا, قبر کو بھی کہتے ہیں نا, کیونکہ اس میں بھی ایک بغلی سی قبر ہوتی ہے, کجروی کے معنی ہے. اب الحاد کوئی کرے وہاں تو ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. الحاد سے پھر کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے تو الحاد کی صورت ہے کفر. ساری دنیا میں کفر کرنا منع ہے, بری بات ہے, گناہ ہے, لیکن حرم کی حدود میں جا کے اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کی سزا بڑھے گی. شرک, پھر بدعت, کبائر کبیرہ گناہ, اور اس طرح ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ. جہاں پہ اجر زیادہ ہوتا ہے نا, اس جگہ کی حرمت کو پامال کرنے سے گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ جانتے ہوں گے کہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے حرم میں بھی کسی نے الحاد کی کوشش کی تھی. عام مفہوم الحاد کا قتل و غارت کری ہے, کچھ لوگ گھس گئے تھے, انہوں نے حرم کے دروازے بند کر لیے تھے, شاید آپ کو کچھ یاد ہو ایسی کہانیاں. تو کسی بھی دور میں جب بھی لوگوں نے حرم کے اندر آ کر کچھ اس قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی جس سے اختلاف ہو, تفرقے بازی ہو, تو اس پہ پھر پکڑ زیادہ ہوگی, اس کو زیادہ پکڑا جائے گا اور اس پہ مواخذہ بھی ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں جب خیر ختم ہو جائے گی تو بالآخر خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا. اس کے نیچے ایک خزانہ ہے, کہتے ہیں کہ زمرد کے پتھر ہیں اور جس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. قیامت کے قریب جب دنیا میں بہت سارے فتنے آئیں گے تو ایک حبشی آئے گا اور وہ اس کعبہ کو گرائے گا اور نیچے سے خزانہ لوٹ لے گا. یعنی یہ بالکل پھر قیامت کا قریب ہوگا کہ جب قرآن کے صفحے بھی مٹ چکے ہوں گے اور اس طرح خانہ کعبہ ختم ہوگا, لوگ لفظ اللہ کو بھی نہیں جانتے. اور جتنی تیزی سے آپ دیکھیے کہ حج اور عمرہ ہمارے ہاں ایک اب رسم اور کاروبار اور فیشن بنتا جا رہا ہے, ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہاں جا کے بھی لوگ ایسے کام نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہی اٹھا نہ دے. گھر کی بات ہوئی تو اب گھر بنانے والے کی بات ہوئی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ. سورت بقرہ پہلے پارے کے آخری رکوع میں ہم دیکھ چکے کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا. وہاں بات ہوئی تھی، پھر دہرا دیتی ہوں کہ خانہ کعبہ شروع سے تھا، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیس علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد طوفان نوح جب آیا، پوری دنیا میں جب پانی پھیلا تو اس میں اس کی اوپر کی دیواریں بہہ گئیں، لیکن بنیادیں موجود تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ اوپر کچھ نہ کچھ مٹی آ گئی، یہاں ایک ٹیلا بن چکا تھا۔ یہ جو لفظ کعبہ ہے نا، تو کعب، یہ کعبین ٹخنوں کو بھی کہتے ہیں نا، ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی بن چکی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں کبھی گھر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر کا کہا کہ بناؤ، تو وہ کہاں بنانا ہوگا، اس کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی تھی، بلکہ اس کے بعد بھی جب وہ زمزم کا چشمہ کھدا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں، تو کہتے ہیں کہ آسمان پہ ایک بادل آ گیا تھا اس جگہ پہ جو ایسے گھوم رہا تھا، تو بالکل اس کے نیچے جب کھدائی کی گئی تو خانہ کعبہ کی بنیادیں دکھیں۔ تو تاریخ میں کئی دفعہ یہ گرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جن بنیادوں پہ یہ شروع سے تھا اسی پہ قائم رہے گا، اور بنیادی طور پہ یہ اوول ہے، جیسے ایک طرف سے چکور اور یوں اوول سا جو خطیم کا حصہ ہے آج کے دور میں ہمیں باہر دکھتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش کے بعد ہی جو بالکل آپ کے بچپن میں کفار مکہ نے ارادہ کیا تھا اس کو دوبارہ بنائیں، تو یہ نیت کی تھی کہ اس کو صرف حلال کی کمائی سے بنائیں گے، اس میں کوئی مشکوک آمدن نہیں لگائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ حالات کیا تھے اس دور میں کہ اتنی تھوڑی تھی آمدن حلال کی کہ کمرہ بنا لیا لیکن پیسے پورے نہیں تھے، تو بالآخر خطیم کی دیواریں کچھ فٹ تک کھڑی کر کے چھوڑ دی کہ اس کو ہم لمبا نہیں کرتے لیکن ایسی چھوڑتے ہیں، لیکن اس میں غلط چیز نہیں ڈالیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس گھر کو کتنا آباد بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہی بات ادھر آ گئی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کو بنائیں، تو کس لیے بنائیں؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی اور کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کہ شرک کی بیخ کنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں بڑے بڑے فانوس لٹکیں اور یہاں خوبصورت کارپٹس بچھیں، یہ تو ایک ہے ہی چیز آج کے دور کی ضرورت کی، اصل بات کیا تھی کہ یہاں شرک نہ ہو۔ اور کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ملک شام سے ہجرت کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ادھر لائے، اس جگہ پہ رہے اور پھر گھر بنایا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے انسانوں کو ہجرت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے دور کے اور بعد کے جو بھی بیچ کے انبیاء تھے وہ اس گھر کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے۔ اسی لیے یہاں دوبارہ کہا گیا وَتَخِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور میرے گھر کو صاف رکھیے طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَرُكَّعِ السُّجُودَ، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکا جو ہے نا، یہ راکعون کی جمع ہے، راکعون ٹوٹ گیا، رکعن میں بدل گیا، اور سجود ساجدون کی جمع، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ وہ جگہیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہ جگہیں پاک صاف ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے صفائی نصف ایمان ہے، طہارت کے بغیر تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، جب اللہ کے نام پہ بنی ہوئی جگہیں صاف ستھری نہیں ہوتیں تو وہاں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب گندگی ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو وہاں برکت کہاں سے آئے گی۔ تو لہٰذا اس پہ بات ہم سورت بقرہ میں کر چکے کہ کیسے، دیکھیے ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، حالانکہ ماشاءاللہ بیچ میں 16 پارے تو ہیں نا، کہ وہاں ہم نے کتنی تفصیل سے بات کی تھی کہ اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور جس طرح وہاں شرک نہیں پھیل سکتا توحید ہو، اسی طرح ظاہری طور پہ طہارت ہو، بہت سجی سمرا ہونا لازمی نہیں ہے، ورنہ تو وہ پھر ایک قسم کی ڈسٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، ہر طرح کی آلودگیوں سے اس کو پاک کیا جائے۔ گھر بن گیا، جگہ صاف ہو گئی، اب تیسرا حکم، دو حکم مل گئے، اب تیسرا حکم کیا تھا؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے گھر بنا لیا، اس کو صاف بھی کر دیا، تو اب کہنے لگے اللہ تعالیٰ لوگ کیسے آئیں گے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کو شہر کے کسی ویران حصے میں اپنی بلڈنگ بنا لے، کہ چلیں یہاں زمین سستی ہے، یہاں خرید لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں اللہ کے نام پہ، بعد میں کہیں کہ یہاں لوگ آئیں گے کیسے، کوئی بس نہیں آتی، کوئی ٹرین نہیں آتی۔ ہاں، تو حضرت ابراہیم کو یہ فکر ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر بنانے گول نہیں ہے، گھروں کو آباد کرنا گول ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ آپ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے لبیک پکاریے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغِ، پکارنا آپ کا کام ہے، اعلان آپ کریں، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں جبل، جو جبل ابی قبیس کے نام پہ تھا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور وہاں جا کے اونچی آواز سے حج کا اعلان کیا. روایات میں آتا ہے کہ ہر روح نے ان کی آواز سن لی، اور جس روح نے اس اعلان کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، وہ اپنی زندگی میں حج ضرور کرے گا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہی وہ اتنی ہی بار حج کرے گا. یہ ہوتے ہیں اخلاص کے ثمرے، تحفے. ہم کہتے ہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کمیونیکیشنز چاہیے، مینس چاہیے، ہیں یہ ایک الگ چیز، لیکن اصل چیز جو لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے نا، وہ اخلاص لاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں لے کے آئیں لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں سے کام شروع کیا، یہ چیز لے کے آئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ پکار کے تو دیکھیں، یا تو کا رجالن، پیدل بھی آئیں گے. رجال راجلن کی جمع ہے، پیدل شخص کو کہتے ہیں، واکنگ شخص. وعلی کل دامرن، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے. دامرن کا لفظ ہے، یہ دعاد میم را سے ہے، اسی لفظ سے ضمیر لفظ بھی ہے نا ہمارے یہاں. بڑا دبلا پتلا سا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اونٹ پتلا دبلا جس کو سفر نے تھکا دیا ہو، اس کو دامر کہتے ہیں. اس دور میں لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ جاتے تھے، آج اتنی خوبصورت گاڑیوں پہ جاتے ہیں، کوچز پہ جاتے ہیں، بسوں پہ جاتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے، کیسے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آگے لے کے آتا ہے. اب اس سال ایک نئی ٹرین انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، کہ منا سے مزدلفہ جانے کے لیے ایک ٹرین بنی، اور پتہ نہیں 300,000 لوگوں کو ایک وقت میں وہ لے کے جا سکتی ہے نا. تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں جہاز بھی شروع ہو جائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، اور کیسے لوگوں کا جہاں خیر ہوتی ہے نا، وہ آ جاتے ہیں. جہاں بھی کسی کو خیر ملے گی نا، وہ آئے گا. یاد رکھیے، آپ سجا لیں، سنوار لیں مسجدیں، ادارے، جگہیں، صوفے رکھ لیں، کمفرٹرز رکھ لیں، خیر نہیں دیں گے نا لوگوں کو، لوگ نہیں آئیں گے. اصل جو فوکس کرنا چاہیے نا ایسی جگہوں کو بنانے کے بعد، وہ کیا ہے کہ آنے والوں کو وہاں سے بہترین چیز ملے، اور آنے والوں کو بھی وہاں کی تکلیفوں اور ان وہاں کے انتظامات کی وجہ سے گھبرانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ملتا کیا. جب مسجد نبوی بنی تھی شروع میں تو کیسی تھی؟ جیسی آج، چھت ٹپکتی تھی، سجدہ کرتے تھے تو مٹی لگ جاتی تھی ماتھے کو. آج جا کے دیکھیے، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایسی بن جائے گی مسجد نبوی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہر چیز تدارج کے تحت مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر اپنی اصل شکل میں آ جاتی ہے. پھر کا یاتین من کل فج عمیق، اور وہ ہر دور دراز راستے سے آئیں گے. یاتین تو لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، آتی یاتی سے، اور فج کہتے ہیں جگہ کو، راستوں کو، پگڈنڈیاں. عمیق امقہ سے دور کی چیز، کہ وہ لوگ دور سے آئیں گے، گہرا نہیں بلکہ بعید کے معنوں میں، حالانکہ عمیق گہرے پانی کو بھی کہتے ہیں، یعنی دور دراز سے آئیں گے. آج اب دیکھیے کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کہاں سے آتے ہوں گے، کتنی دور سے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا بالکل دنیا کا ایک دوسرا کونا ہے، امریکہ سے آپ جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے نا کہ اس دور میں بھی مسلمانوں کے دل میں اتنا شوق ہے حج اور عمرے کے لیے جانے کے لیے. لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے جا کے حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں کرنا ہے. تو یہ اللہ کی ذات ہے نا کہ جو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتی ہے. لیشہدو، تاکہ وہ حاضر ہوں، یعنی اعلان کر دیں، آؤ، آنا پڑے گا. وَمَنَافِيَ لَهُمْ، اور حاضر ہوں اپنے دینی فائدوں کے لیے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ذکر کریں اللہ کے نام کا مقررہ دنوں میں. کس بات پہ؟ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو عطا کیے. اشارہ ہے قربانی کے جانوروں کی طرف، کہ جب لوگ حج کے لیے آئیں گے، وہاں کے فائدے لیں گے، دنیا کے بھی فائدے ہیں. حکمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہاں دینی اور روحانی برکتیں ملیں گی، دنیاوی مال بھی ملے گا. دینی برکتوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، پھر اس میں کوئی فحش کلامی نہیں کی، برائی سے بچا، جھگڑے سے بچتا رہا، وہ اس طرح لوٹے گا جیسے گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تھا. اور دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری تجارت ادھر ہوتی ہے. اس وقت بھی مکہ جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی چیز جو ہے وہ یہاں چل پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کہ جو دین کے لیے نکلے گا اللہ کے گھر کے لیے تو وہاں راستے میں پڑی ہوئی دنیا بھی اس کو مل جائے گی. اس طریقے سے انسان وہاں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے نا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات, یہ کون سے دن ہے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ یہ دن ذی الحج کے دن ہے جو کہ 10 ذی الحج کے بعد شروع ہوتے ہیں, جس کے اندر قربانی بھی کی جاتی ہے اور منا کے اندر رہتے ہوئے کام بھی کیا جاتا ہے, کنکریاں ماری جاتی ہیں, رمی الجمار جس کو ہم بولتے ہیں, اور بہیمت الانعام جو یہ پالتو جانوروں کا لفظ ہے, سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ چکے, اونٹ گائیں بکری بھیڑ دمبے. اللہ کا نام لینے سے مراد ہے کہ ان کو ذبح کرتے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہو. اور یوم النحر 10 ذی الحج سے لے کے 3 دن بعد کے 10, 11, 12 اور 13 یہ وہ دن ہے جس میں قربانی بھی کی جا سکتی ہے, اور ان دنوں میں عام حالات میں پھر روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں نیکی کچھ خاص قسم ہی کی جا سکتی ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ دن کون سے ہیں, لیکن اگر اگلی آیت کو ہم دیکھیں تو اس سے یہ ایام تشریق کے ہی دن ملتے ہیں. اچھا ہوتا کیا تھا کہ مکہ والے بھی قربانیاں کرتے تھے لیکن خود نہیں کھاتے تھے, جانور ذبح کرتے خود نہ کھاتے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا, کھاؤ اس میں سے. اب یہ قربانی کے گوشت کی بانٹ ہے. عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے 3 حصے کر لو, ایک فریزر میں رکھ لو, ایک فریج میں رکھ لو, تیسرا پکا کے کھا لو. نہیں, 3 حصے ہیں نا کہ خود کھا لو, رشتہ داروں کو دے دو, اور تیسرا غربا کو دے دو. تو اب یہاں آپ کو یہ آیت میں حصہ میں پتہ چلے گا کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت کھایا کرو, بری بات نہیں ہے. یہ نہیں کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کرے نہیں کھاؤ. وَأَطْعِمُوا, نمبر ایک پہلے خود کھاؤ, خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی دے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین بانٹ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں, لیکن یہاں پھر یاد رکھیے کہ دین کے باقی کاموں کی طرح قربانی کے گوشت میں بھی کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے. اگر کسی کا اپنا ہی خاندان بہت بڑا ہے, سارا کھا لیتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, سارا بانٹ دیتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, سارا رشتہ داروں کو دے دیتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بیلنس رویے سے رکھے تو 3 چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. 22 فقیر, مصیبت زدہ, قسم پرسی والا, برے حال میں جو مسکین ہے. اب کیا کرو, ثم الیقدو, پھر چاہیے کہ دور کرے, تفسحم, اپنی میل کچیل کو. تفس کر لفظ ہے یہ میل کچیل سے. جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے, اور جو نہیں کر چکے ان کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا جب وہ کریں گے, کہ یہ 3 دن جو ہوتے ہیں جو منا میں انسان گزارتا ہے, احرام بھی ہوتا ہے, گرمی بھی ہوتی ہے, پسینے بھی آتے ہیں, تو بہت انسان کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو بدن پہ میل تھا اس کو کاٹو, نکالو, ختم کرو. اشارہ یہ کہ احرام سے جب نکلو اپنے بالوں کو مونڈو, اپنے ناخن کاٹو, خوشبو لگاؤ, یہ ساری چیزیں جو ہیں اب تمہارے لیے جائز ہو گئی ہیں احرام کی پابندیوں کے ساتھ. اپنے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو ختم کر دو. وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ, اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی نظریں. نظر مانی ہوتی ہے کوئی انسان نے, نزور کا لفظ نظر سے ہے, اردو میں اس کو منت کہتے ہیں. اس کی حقیقت بتائی گئی کہ تم نے اگر کوئی جائز کام کی منت مانی ہوئی ہے تو پوری کر لو. ہمارے ہاں یہ لفظ بھی تھوڑا سا مختلف ہی ہے, حالانکہ یہ کوئی برا لفظ نہیں. نظر ماننا الاؤڈ ہے, پسندیدہ نہیں ہے ویسے, لیکن الاؤڈ ہے, لیکن شرائط کے ساتھ ہے. نمبر ایک یہ کہ جائز کام کی نیت کی جائے, دوسری بات ہے کی جائے تو اس کو پورا کیا جائے, تیسری بات ہے اگر منت مانی اور پوری نہ کی تو اس کا وہی کفارہ ہے جو قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے, جو ہم سورۃ مائدہ میں پڑھ چکے 7 پارے کے پہلے رکوع میں. تو بعض لوگ اس وقت پہ کچھ نہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں نا, اس طرح سے کام کر لیتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے, تو اس طرح کے کام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اس کے ساتھ شرکیہ کام کرنے اور دوسرے طرح کی چیزیں لے کے جانی, کسی غیر اللہ کے نام کی منت ماننی یا اس کو استعمال کرنا, وہ درست نہیں ہے. پھر کیا کرو, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور پھر طواف کریں پرانے گھر کا. اشارہ ہے طواف افاضہ کی طرف, جو حج کا بنیادی رکن ہے, رن حت, جو 4 چیزیں لازم ہوتی ہیں حج میں, رمی نحر, خواہ میں نے خلق بالوں کا کٹوانا, اور توا میں نے طواف. یہ وہ طواف ہے کہ جس کو کیے بغیر کوئی واپس نہیں جا سکتا, حتیٰ کہ پیریڈز والی عورت بھی انتظار کرے گی اور پاک ہونے کے بعد احرام دوبارہ باندھ کے وہ طواف کرے گی, تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور بیت العتیق سے مراد یہاں بیت اللہ. عتیق کا لفظ عین تا قاف ہے, عتق کا آزاد کرنے کو کہتے ہیں. تو عتیق آزاد کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا نام بیت عتیق اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر اور جابروں کے غلبے اور قبضے سے آزاد کر دیا ہے، کسی کافر کی مجال ہی نہیں کہ اس پر قبضہ کر سکے۔ اور اصحاب فیل کا قصہ یاد کر لیں، وہ تو اس کی بہترین قسم کی دلیل ہے، اور دیکھا جائے تو گھروں میں ہے بھی تو سب سے پرانا گھر نا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں کہ انا اول بیت وودیا للناس للذی ببکہ، کہ یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اس زمین پہ رکھا گیا اور وہ بکہ ہے۔ تو اصل میں یہ حج کی مختلف جو چیزیں ہیں انہی کی طرف اشارہ ہے، اس کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالکہ، یہ کیا، یہ احکامات، یہ باتیں جو ہم نے پیچھے بتا دی کس کے لیے ہیں۔ فَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یاد رکھو کہ ان احکامات کو وہی کرے گا، وہی ان باتوں کو یاد رکھے گا جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی۔ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ کوئی کہہ دے کہ کیا اب یہ ریچولز ہیں، بال کاٹو، صحیح کرو، یہی پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، نہیں کرو، یہ حرمات اللہ ہیں، ریچولز ہیں، شاعر ہیں۔ جب بھی کسی دین کے اندر انسان جاتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، تو یہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا کبھی بھی مذاق نہ کرو، قربانی کے جانوروں کا مذاق نہ کرو، احرام کا مذاق نہ اڑاؤ، حاجیوں کو کچھ اور نہ کہو، اور جس چیز کی جتنی عزت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں اتنا ہی سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کیے گئے تم پر جانور سوائے ان کے جن کی حرمت تم پر پڑی جا چکی۔ کہاں پڑی تھی؟ سورۃ مائدہ میں، سورۃ الانعام میں۔ سورۃ الانعام میں ہوئی، کفار وہ جو اپنے اوپر جانوروں کو حرام کر لیتے تھے، یہ بحیرہ، صائبہ ہے، حام وغیرہ، تو بتائے گا نہیں، کھاؤ، سب جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی خاص جانور نہیں ہے کہ یہ کسی قبر پہ ہے یا پہنچا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے، ان کو تم کھایا کرو، پیا کرو، اپنی مرضی سے لگ نہ کرو۔ ہاں اگر بچنا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو۔ فَاجْتَنِبُوا کا لفظ جنبہ سے، جنابت کا لفظ بھی اسی سے ہے، ایک طرف ہو جانا، اجتناب، اور رِجْس ناپاکی کو کہتے ہیں، گندگی کو کہتے ہیں۔ اوثان کا لفظ سمجھ لیجئے گا، وسن کی جمع ہے، واو سانون، بت کو کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ بتوں کو نجس کہا گیا کیونکہ انسان کے باطن کو شرک کی نجاست سے بھر دیتے ہیں، اور اوثان اصل میں وہی ہیں جو آج کے دور میں بھی آپ کو بتوں کی صورت میں دکھتے ہوں گے، جیسے کچھ کافر لوگ بتوں کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے پوجا کرتے ہیں، لکڑی کے بتوں کو وسن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو مکہ میں اتنے بت بھرے ہوئے تھے اسی کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ ان سے بچو، کتنا نرم انداز ہے نا۔ فج تنے وہ رچ سمن الوسان، یہ نہیں کہا توڑ کے رکھ دو ان کو، مارو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینہ کے کتنے بنے، 21 سال مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رہے۔ اللہ کے نبی بھی نمازیں پڑھتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، ٹھیک ہے مکہ میں تو مجبور تھے، لیکن مدینہ جانے کے بعد آپ جب سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پہ آئے، آپ نے عمرہ کیا، وہاں بت بھی تھے، آپ نے نہیں چھیڑا کسی کا بت۔ ہم جاتے ہیں کسی کے گھر، پہلے کہتے ہیں تصویریں اتارو، یہ مورتیاں اتارو، یہ کرو، کفر کے فتوے دے دلا کے، پھر 2 نفل پڑھ کے پتہ نہیں جیسے بھی پڑھیں اس میں دل حاضر ہے نہیں ہے، اور آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں کہتی ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے حکمت کے ساتھ، لیکن ان چیزوں کو بنیاد نہیں بنا لیا کریں۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے دین پھیلانے کا کہ آپ پہلے اپنا جگہ نہ بنائیں اور لوگوں کو جا کے سر جھاڑ منہ پھاڑ تبلیغ کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، ہاں جب مکہ فتح ہوا پھر ایک ایک بت آپ کے ہاتھ سے ٹوٹا۔ قل جاء الحق وزہق الباطل، کہہ دو اب آ گیا حق اور چلا گیا باطل، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جائے گا، کہاں اتنے پیارے رب کے آگے یہ بت ٹھہریں گے۔ لیکن تھوڑا صبر کرو، انتظار کرو۔ واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹی بات سے، اصل یہ کرو اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکالو۔ زور کا لفظ بہت ہی جھوٹی بات کو کہتے ہیں، اور جھوٹی قسم کو بھی قول زور کہتے ہیں۔ حدیث میں شرک اور ماں باپ کی نافرمانی کے بعد 3رے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں قول زور کو لیا گیا۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا اللہ کی اولاد مقرر کرنا، فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شامل ہے، فلاں دعاؤں کو سنتا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پہ منسوب کی جائے، یہ جانور کھا سکتے ہو، ان کو نہیں کھا سکتے، یہ قول زور ہے. اور آج دیکھیں تو زندگی میں کئی جگہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے نا, اور زور حق کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے بھی آتا ہے. برے عقائد, غلط چیزوں کے اندر یہ لفظ آتا ہے. کہا کیا بنو, حنفاء للہ, یکسر مائل ہوتے ہوئے اللہ کے لیے, غیر مشرکین بھی, اور نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اس کے ساتھ. یہ چاہتے اللہ آپ سے حج کروا کے بالکل رب کے ہو جاؤ, سب سے منہ موڑ کر اس رب کی طرف چل پڑیں, آپ کا دل آپ کا دماغ اس کے آگے جھکے, آپ کی پیشانی ہی نہیں آپ کی عقل بھی اس کے آگے جھکے, آپ کا ماتھا ہی سجدہ نہ کرے زمین پہ, بلکہ آپ کی عزت اور آپ کی بڑائی کی جو بات ہے آپ کے دل میں وہ بھی آپ کی جھک جائے. اور حنفا کا لفظ حنیف کی جمع, ایک طرف ہو جانا, سب سے کٹ کے ایک رب کی طرف ہو جانا. اب آگے سے پھر شرک کی بے کنی کی جا رہی ہے. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ پس گویا کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ گویا کہ وہ گرا ہو آسمان سے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, پس اچک کے لے گئے اس کو پرندے. یا اَوْ تَخْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, یا پھینک دیا ہو اس کو ہوا نے کسی دور جگہ میں. آپ دیکھیے کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت مثال کیا ہوگی شرک کو بیان کرنے کے لیے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا در در کا بھکاری, ہاں بالکل وہی بات ہے کہ مشرک کیسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی آسمان سے گرے. امیجن کریں آپ, وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. مشرک کے اوپر یہ بات بالکل فٹ آتی ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. ہم جب ایک رب کے آگے جھکتے ہیں نا تو ہم سب کے آگے جھکنے سے انکار کر چکے ہوتے ہیں. ہم ایک کے آگے نہیں جھکے, امیجن کریں, چلے ہم نہیں جاتے بیت اللہ, ہم نہیں مانگتے اللہ سے. کوئی ہمیں کہتا ہے چلو عبداللہ شاہ غازی چلتے ہیں, وہاں سے دیکھنا تمہیں بیماری سے شفا ملے گی, چل پڑے. بیٹھے جا کے بیٹھے باتیں کی, اور بھی لوگ آ رہے, بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا عبداللہ شاہ غازی جا رہے ہیں. اچھا جی, اور کہا میں بھی گیا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا آپ جا کے ازما لیں, ویسے اگر آپ جانا چاہیں تو وہ شاہ قلندر کے دربار پہ چلیے گا, وہ سندھ کے اندر ہے, آپ وہیں سوچ لیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا چلو دیکھتے ہیں. اب گئے جا کے, آپ نے ایمان کا سودا کیا, اپنا دین بیچا, گئے کچھ دو چار دفعہ گئے, فائدہ نہیں ہوا. لا شعوری طور پہ آپ کے دل میں کہا چلو کیا حرج ہے, چلتے ہیں بابا قلندر کے دربار پہ. آپ بس لیتے ہیں, کرائے پہ جاتے ہیں, وٹ ایور. آپ وہاں پہنچے, وہاں بیٹھے, جیسے ڈاکٹر کی دکانوں کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, بھائی سناؤ کیا کھاتے ہو, کیا علاج ہے. وہاں بیٹھے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں یہاں سے کیا ملنا ہے, وہ لسوڑی شاہ کے مزار پہ چلو. چلو آپ وہاں سے ٹرین کا ٹکٹ لیتے ہیں, آپ لسوڑی شاہ کے دربار پہ جاتے ہیں. یہ ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, آسمان والے سے رابطہ توڑتے ہو. ایک پتا جب درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کی کتنی ویلیو ہے, خود بھی سبز رہتا ہے اور درخت کے لیے آکسیجن بھی لیتا ہے, لیکن جو ہی وہ پتا زمین پہ گرتا ہے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, پرندے اچک لے جاتے ہیں. یا پرندے کون ہیں؟ مشرک تباہ لوگ, مجاور, قبروں کے ارد گرد پھرنے والے, ان کے چیلے. ادھر آؤ, ہماری طرف آؤ. وہ جیسے پاکستان میں آپ گاڑی سے اترے نا تو ساری دکانوں کے چھوڑے ہوئے لڑکے آ جاتے ہیں, ادھر آئیں جی, یہ کھائیں جی, میرے سے برگر کھائیں, وہ کھائیں. یا فقیر آ جاتے ہیں, ہمیں دو ہمیں دو. اس طرح یاد رکھیں کہ درگاہوں کے ارد گرد بھی ان کے کارندے پھر رہے ہوتے ہیں, ادھر آؤ ادھر آؤ. اور تخفی بھی ریخ, یا ہوائیں اس کو اچک کے پھرتی ہیں. اور انسان مکان ان صحیح, یعنی توحید سے دور جا کے خراب جگہ پہ جا کے پڑتا ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, حقیقت یہ ہے کہ جو ادب اور احترام کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کا, فإنها من تقوى القلوب, تو یہ تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے. یہ ہے دل کے تقوی کی دولت. شاعر کا لفظ شعیرہ کی جمع ہے, فائلہ کے وزن پہ, وہ علامت جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی شاعر ہوتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ چاند ستارہ عموماً اسلام کے لیے دکھاتے ہیں, کہیں آپ سلیپ دیکھیں تو کیا ذہن میں آئے گا؟ کرسچینٹی. کڑا دیکھیں سکھوں کا, تھرپال کرپان ہوتی ہے شاید. پنجا دیکھیں, کالے رنگ کا جھنڈا دیکھیں, شیعہ کہنا, تو یہ شاعر ہے. اسی طرح مسجد, ٹوپی, تسبیح, یہ اسلام کے شاعر بنتے ہیں. حجاب کیا ہے؟ اسلام کا شاعر ہے. مسجد, خانہ کعبہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی بھی ایسی چیزوں کا مذاق نہ اڑاؤ. ہمارے ہاں جتنے لطیفے مولوی کے لفظ پہ ہیں شاید ہی اتنے کسی شرابی کے اوپر ہوں. ملا کی دوڑ مسجد تک, حلوہ پوڑی ساری اس کو کھلاتے ہیں. غلط بات ہے, کبھی نہ کریں. کوئی کیسا بھی ہو کبھی کسی اللہ والے کا مذاق نہ اڑائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ میری چیزوں کا خیال رکھے گا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں صفا مروہ کو کہا گیا ان صفا والمروہ من شاعر اللہ, قربانی کے جانور ہدی کو کہا گیا. بعض لوگ آج کے دور میں فیشن کے طور پر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے, کہتے ہیں بھو آتی ہے. بھئی یہ کیا رونت ہے؟ نہیں جی ہمارے بچے نہیں کھاتے, وہ کہتے ہیں ہم نے گوشت دیکھ لیا ہمیں اس میں اسمیل آتی ہے. بعض لوگ عید والے دن بھی چکن فش یا کوئی بازار سے گوشت منگا کے کھا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. فرمایا کہ دل کے تقوے کو ساتھ لے کے چلو تو تمہیں مختلف چیزیں ملیں گی. اچھا کیا اب یہ شاعر اللہ تھے تو پھر اس میں منہ مبارک بھی آتا ہے؟ اللہ کے نبی کا بال اور نال شریف جو جوتے کا آپ کا ایک نشان معروف ہے وہ بھی آتا ہے؟ بالکل آتا ہے اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ وہ ہے. اللہ کے نبی کے تو پسینے کو لے کے صحابیات شیشیوں میں ڈال لیا کرتی تھیں کہ اس میں سے خوشبو ہوتی تھی, لیکن شرط ہے نا کہ وہ ان کا تھا. آپ کو نہیں پتہ یہ بال کس کا, آپ کو نہیں پتہ یہ جوتا کس کا ہے. اب آج آپ کو دنیا میں مختلف چیزیں دکھیں گی, ٹرکی میں تو بہت آپ کو ملیں گی, ای میلز میں لوگ بھیجتے ہیں یہ اس کی تلوار یہ اس کی ہے, اگر بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. تو لا تصدقوا ولا تکذبوا, نہ ان چیزوں کو دیکھنے کی نیت سے اب چلیں ہم اس ملک میں جائیں گے اور کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے اس کو یقین ہے, ان چیزوں پہ بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. پھر دوبارہ اسی کی طرف دعوت دی گئی, لکم فیہا منافیو, تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں. کن میں؟ مویشیوں میں. خاک سے مونس کی ضمیر آ رہی ہے نا کہ یہ قربانی کے جانور یہ جو یہاں آ کے ذبح کرتے ہو ان میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں. الہ چلے مسمہ, ایک مدت تک, ثم محلھا, پھر ان کے ذبح کرنے کا ایک مقام ہے. کہاں؟ الی البیت العتیق, پرانے گھر کی طرف. اب ہوتا کیا تھا کہ عموماً اس دور میں لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے تو قربانی کا جانور ساتھ لے کے جاتے تھے, مثلاً اونٹ لے کے گئے. اب تھک جاتے, اونٹ پہ سوار نہ ہوتے, بھئی ہم کیوں نہیں چڑھ رہے, نہیں اللہ والا ہو گیا ہم نے اس کو قربانی کے لیے رکھا ہے. تو منع کیا, کوئی بات نہیں جب تک یہ جانور حلال نہیں ہوتے فائدہ اٹھا لو. پھر اس سے ہمیں آج کے دور میں بھی دلیل ملتی ہے, اگر کوئی جانور پالتا ہے اور اس کو عید کے موقع پہ اس نے قربان کرنا ہے, کسی بھی قسم کا اگر اس سے فائدہ اٹھانا پڑے تو اٹھا سکتا ہے. جب قربان کرنے کا وقت آئے گا تو قربانی کر دو, پھر ان کی کھال سے اور ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لو. پھر اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر سے جو مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی پھر صدقہ ہو جاتی ہیں بعد میں. مثلا اس کی کھال بعض لوگ قصائی کو دے دیتے ہیں, اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے, صدقے کے لیے آپ دے دیں, کھا نہیں سکتے. آپ کہیں گے کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. آپ اس کا غلیچہ بنا لیں, اس کو ٹین کر لیں اور جیسے باقی حصہ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن خرید و فروخت اس کی نہیں کی جا سکتی. ان ساری آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل نیکی پہ غور کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور باقی یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ان میں نہ رو. آج دیکھیے ہماری امت کا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے, ان چیزوں میں بڑے سوال کریں گے. جانور کیسا ہو, دانت ٹوٹا ہوا تو نہ ہو, سینگ ٹوٹا ہوا تو نہ ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, لے لو بہترین قسم کا اور پھر چپ کر جاؤ, لمبی چوڑی باتیں نہ کرو. اصل دیکھو کہ کیا دل کا تقویٰ ہے تمہارے اندر. پھر آگے بہت ہی پیاری آیات قربانی کے جانور کے ناطے سے, وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی ہے ایک قربانی. منسک کا لفظ نسک سے ہے, نون سین کاف, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ذبح کرنا اور خون بہانا. جب کوئی شخص ذبح کرتا ہے تو کہا جاتا تھا نسکا ینسکو نسکن, جو جانور ذبح کیا جائے اس کو نسیکا کہتے تھے عربی میں, بس اسی کی جمع ہے یہاں نسک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں قربانی کا حکم دیا گیا, نہ صرف تمہیں بلکہ پچھلوں کو بھی دیا گیا, اور ہر نبی کے دور میں قربانی کا تصور ملتا ہے. بس حضرت ابراہیم کو حکم ملا قربانی کا تو انہوں نے بیٹے کو کیا. ذرا آپ کوئی قرآن کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ سب سے پرانا قربانی کا تذکرہ آپ نے قرآن پاک میں کہاں پڑھا؟ حابیل اور قابل, اذ قربا قربانن, کہ قربانی وہاں سے. اب آپ دیکھیں وہ تو آدم کے سلبی بیٹھے تھے نا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لکلی امت انجال نہ منسکا, ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے منسک تھا. ویسے مناسک کا لفظ بھی اسی سے ہی آتا ہے, حج کے مناسک کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور قربانی کے جانور کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے, عبادت کے لیے بھی آتا ہے اور حج کے افعال کے لیے بھی آتا ہے. تو ہر ایک کو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. کیوں؟ لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانام, تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا اسم پاک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو عطا کیے. پھر یہ ساری تکرار ہے، اسی لیے میں اس کو جلدی سے گزار رہی ہوں کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو. ہم اس پہ سورۃ مائدہ میں، سورۃ بقرہ میں، سورۃ الانام میں تفصیل سے بات کر چکے کہ آج کے دور میں غیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں آتا. اور اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اجازت لی جاتی ہے. جیسے میرا سیل فون ہے اور آپ کے کہنے یوز اٹ، میں کہتی ہوں آپ یوز کر لیں، تو جانور اللہ کے ہیں، ہم نے کوئی قیمت نہیں ان کی دی ہوئی اللہ کو، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، گویا کہ آپ کی پرمیشن لے رہے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس الہ تمہارا ایک ہے، وہ اکیلا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے آگے سر جھکاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبریاں سنا دیجئے مخبتین کو، عاجزی کرنے والوں کو. مخبت کا لفظ جو ہے یہ خبتہ سے ہے. خبت عربی زبان میں پست زمین کے معنوں میں آتا ہے. خبیت ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے، بڑا ہمبل، ہیومیلیٹ کیا ہوا. اسی لیے مخبتین کا ترجمہ مواضعین، یعنی بہت تواضع والے بھی کیا گیا. اسی طرح عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے. اسی طرح مخبتین کے لیے سفیان کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضاء و قدر پر راحت اور کلفت، فراخی اور تنگی حال پر راضی رہتے ہیں. یعنی مخبتین کون ہیں؟ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. پوچھیں اپنے آپ سے، ہیں مخبت؟ غرور اور تکبر کی جس کو ہوا تک نہ لگی ہو اس کو مخبت کہتے ہیں. پیچھے بھی پڑھی ہم نے یہ آیت، غالباً سورۃ رعد، یہود، ان صورتوں میں سے بھی آیا تھا مخبتین کا لفظ. چنگاریوں کے بجھنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ٹھنڈے مزاج والے لوگ، بہت پرسکون قسم کے، ہر وقت تیخ کا پانی ہونے والے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے مخبتین کی کچھ صفات بتائیں. جب بھی کوئی آیت اللہ زینا سے شروع ہونا تو فوراً سمجھ جایا کریں کہ یہ پچھلی آیت کی صفات ہے. جیسے ہم پہلے ہی پارے میں پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ خدا للمتقین اللہ زینا یومنون، تو وہ متقیوں کی صفات ہے نا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سورہ حج کا آپ کو انداز سورۃ بقرہ سے بہت ملتا ہوا لگے گا. کون ہوتے ہیں مخبت؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. پوچھیں اپنے آپ سے، ڈرتے ہیں دل؟ وجل کہتے ہیں خیبت اور خوف کو، جو کسی کی عظمت کی بنا پر دل کے اندر آئے. جو جتنا نیک ہوگا، جو صالح ہوگا، وہ اللہ کا نام سن کے، اس کا ذکر سن کے اتنا ہی کانپے گا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، بس صابرین، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ علامہ اصابہم، ان مصائب اور علام پر جو ان کو پہنچتے ہیں. دکھ، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، ان سب کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں. تیسری صفت محبتین کی، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے. یہ جو لفظ ہے نا مقیمی، یہ اصل میں مقیمین تھا، نون گر گیا اس کا، نماز قائم کرنے والے. اور اگلی صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں جھکنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ عاجز، اللہ کا ذکر سن کے ڈرتے ہیں. ایک چیک لسٹ تو بنائیں ذرا، کیا میں مخبتین میں سے ہوں؟ بلکہ اپنا نام ہی رکھ لیں، کیا میں مخبتہ ہوں؟ آپ کو تو مخبتہ کون ہوتی ہے؟ نام رکھ لیں، اگر آپ کوئی بچی کسی کی ہو تو اچھا نام ہے. عاجز ہونے والی، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والی، ڈرنے والی، والصابرین، علامہ صابہم، جو تکلیف پہنچے، رزق دیے ہوئے کو خرچ کرنے والے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بڑا خوبصورت انسان بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم بار بار گندے ہو جاتے ہیں، بار بار خراب ہوتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کرتے رہا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کیسی ہوں، کہاں پہ کھڑی ہوں. ایسا تو نہیں کہ میں اپنی طرف سے تو بہت نیک بنی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں میرا کوئی مقام نہ ہو. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، پھر تھوڑی سی انشاءاللہ ہم ان صفات پہ بات کریں گے.
ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه يُعَذِّبُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وليطوفوا بالبيت العتيق
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون